बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समीन रेडियो तहरान की तीसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामईन, हमारी ये तीसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। सामिन, हमारी रात की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामिन समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद आप सामिन सुन सकेंगे प्रोग्राम इस्लाम टाइम्स, और रात की नशरियात का अख्तिताम दुआए इमाम ज़माना जल्लाहु ताला फरजहु शरीफ पर होगा। सामिन, इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehartv.ir। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے سائے میں ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وطن واپسی کا سگنل دے دیا ہے۔ اور جنین کیمپ پر حملہ کرنے والے صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے سائے میں ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران تہران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ امریکی حکام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ہمارا موقف پوری طرح واضح اور ہم ایک منطقی سمجھوتے کے خواہاں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی رویہ واضح کر رہا ہے کہ واشنگٹن کی توجہ مذاکرات کے بجائے کسی اور جانب مرکوز ہے۔ ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے رکن یورپی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی باتوں اور اقدامات میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جبکہ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی اور یورپی ملکوں نے بھی ایران سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اب بھی مذاکرات کے عمل کا پابند ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے اسمبلی انتخابات میں پیر کو دوسرے اور آخری مرحلے میں ریاست کے 14 اضلاع کی 93 نشستوں کے لیے پیر کو ووٹنگ ہوئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گجرات میں دوسرے مرحلے کی پولنگ کے لیے سیکیورٹی انتظامات ایک دن پہلے ہی مکمل کر لیے گئے تھے اور شیڈول کے مطابق پیر کی صبح 8 بجے ووٹنگ شروع ہو گئی۔ گجرات الیکشن کے دوسرے مرحلے میں وسطی اور شمالی گجرات کے 14 اضلاع میں 93 سیٹوں کے لیے 61 سیاسی جماعتوں کے امیدوار سمیت کل 833 امیدوار میدان میں تھے، جن کی قسمت کا فیصلہ ووٹنگ مشینوں میں بند ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 833 میں سے 764 امیدوار مرد اور 69 خواتین ہیں۔ گجرات کے ریاستی انتخابات کے اس مرحلے میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے 8 خواتین سمیت 85، کانگریس پارٹی نے 8 خواتین سمیت 90، عام آدمی پارٹی نے 1 خاتون سمیت 93، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے 2 خواتین سمیت 7 امیدوار کھڑے کیے ہیں، جبکہ 285 آزاد امیدوار بھی میدان میں تھے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں 4 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے ایگزٹ پول کے مطابق عام آدمی پارٹی کو اکثریت مل جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 4 دسمبر کو انجام پانے والے میونسپل کارپوریشن دہلی MCD کے انتخابات کے ایگزٹ پول نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں، جن میں عام آدمی پارٹی کو واضح اکثریت ملتی دکھائی دے رہی ہے اور 15 سال سے MCD پر راج کرنے والی بی جے پی کو زبردست شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ مختلف ایگزٹ پول نتائج کے مطابق ووٹ شیئر کی ابتدائی تصویر اس طرح ہے کہ عام آدمی پارٹی کو دیگر جماعتوں بشمول بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس پر برتری حاصل ہے۔ نتائج کے مطابق MCD انتخابات میں بی جے پی کو 35% ووٹ ملنے کی امید ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی کو 43% ووٹ مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریس کو 10% ووٹ ملنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کی کل 250 سیٹیں ہیں اور اکثریت کے لیے 126 سیٹوں پر کامیابی ضروری ہے۔ دہلی میں 4 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور تقریباً 51% رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ 7 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وطن واپسی کا سگنل دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے مسلم لیگ نون کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ انتخابات سے قبل میاں نواز شریف کی واپسی کا پروگرام طے ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل کر دے تو آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ مسلم لیگ نون کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کی مہم نواز شریف خود چلائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وطن واپسی کے سلسلے میں اپنے وکیلوں سے مشاورت بھی مکمل کر لی۔ شریف فیملی کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے ان ذرائع کے مطابق اعلی سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف اب خود کو ملکی سیاست سے دور نہیں رکھیں گے اور براہ راست اپنی پارٹی اور حامیوں کی اگلے الیکشن میں رہنمائی کریں گے۔ جنین کیمپ پر حملہ کرنے والے صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پچھلے چند ماہ کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شدت آئی، جس کے جواب میں فلسطینیوں نے بھی صہیونی اہداف کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فلسطین الیوم کے مطابق فلسطینی فوجیوں نے پیر کی الصبہ، الخلیل، بیت اللحم، البیرا اور رام اللہ سمیت مغربی کنارے کے متعدد شہروں پر حملے کیے ہیں۔ فلسطینیوں کے گھروں کی تلاشی لی اور کم سے کم 14 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اس حوالے سے القدس بریگیڈ کی جنین شاخ نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے الہدف نامی علاقے کے اطراف میں متعدد صہیونی فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے بیت اللحم کے ال دہشا کیمپ پر حملہ اور فلسطینیوں کی ممکنہ مزاحمت کے خوف سے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر ایک فلسطینی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والے فلسطینی عمر منا حال ہی میں اسرائیلی قید سے آزاد ہو کر آئے تھے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے جنین کے فلسطینی کیمپ پر حملہ کر کے حماس کے اسیر رہنما بسام السعدی کے بیٹے یحییٰ سعدی کو بھی اغوا کر لیا۔ قابل ذکر ہے کہ شیخ بسام السعدی کافی عرصے سے صہیونی حکومت کی جیل میں بند ہیں اور ان کی مدت اسارت میں کئی بار توسیع کی جا چکی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے کردستان کے علاقے کے منتظمین کو تیل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ عراقی رکن پارلیمان جاسم الموسوی نے بتایا ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے کردستان علاقے سے تیل کی اسمگلنگ ختم کرنے اور برآمدات کو قانونی شکل دینے کے لیے 6 مہینے کی مہلت مقرر کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ کرد انتظامیہ اس دوران قومی کمپنی سومو کے ذریعے تیل کی برآمدات کو یقینی بنا سکے۔ عراق کے رکن پارلیمان جاسم الموسوی نے بتایا کہ اس فیصلے کے تحت کردستان کے تیل و گیس کے قانون کی تکمیل کی جائے گی تاکہ عراق سے برآمد ہونے والے تیل پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ عراق کی نئی حکومت کردستان انتظامیہ کو ملک کے اصولوں اور قوانین سے ہٹ کر تیل کی برآمدات کی اجازت نہیں دے گی۔ عراق کی پارلیمان کے ارکان نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ روزانہ 4.5 لاکھ بیرل تیل عراقی کردستان سے غیر قانونی طریقے سے صہیونی حکومت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کو بمباری اور گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی مشترکہ کمان نے اعلان کیا ہے کہ الجبلیہ اور حیث نامی علاقوں پر سعودی فوج کے ڈرون اور جاسوسی طیاروں نے کافی دیر تک پرواز کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر بھی راکٹ برسائے اور الجبلیہ اور حیث کو بھی گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے شہر حیض کے مختلف علاقوں پر ڈرون سے بھی حملے کیے۔ روس کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کا ملک روسی تیل کی برآمداتی قیمت کی حد معین کرنے والے ملکوں کو تیل فراہم نہیں کرے گا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ قیمت کی حد مقرر کرنے کے بارے میں ہمارا موقف پوری طرح سے واضح اور اٹل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا؟ زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں, فضا فرشتاش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا؟ ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا؟ زہِ مقدر یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام ٹائمز کا, اور اس کے بعد دعا امام زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, صبح کے نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے, اور جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے. ناظرین, یہ عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے, یا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے, وہ صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دیگر ادیان اور مکاتب فکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم جس ہستی کو اور جس شخصیت کو مہدی کے نام سے جانتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ نام وہاں پر نظر نہ آئے, لیکن
کسی اور نام سے ایک ایسی ہستی کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے جو ان کو کیا بلکہ پوری بشریت کو ایک نہ ایک دن نجات دلائے گا اور ظلم و ستم کی جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئے گا، امن و امان کی طرف لے کر کے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہ آرزو ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کہ ایک پرسکون زندگی جہاں پر امن و امان ہو، جہاں پر محبت و الفت ہو۔ محبت و الفت سے لبریز ایک زندگی کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے اور اس کی یہ آرزو ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا جو ہے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر نہ ظلم ہو، نہ زیادتی ہو، نہ نفرت ہو، نہ کدورت ہو۔ لیکن خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس حوالے سے ہم آج کچھ تفصیلات جانیں گے، اور اس پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام، دیگر ادیان اور مکاتب کی روح سے۔ امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک عالمی مصلح، ایک عالمگیر نجات دہندہ کے عنوان سے آخر الزماں میں ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدالت سے بھریں گے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، ایک بہت ہی باسعادت اور عظیم زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فراہم کریں گے کہ جس کے اندر مکمل امن و امان ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ پر آسائش دینی، معنوی، روحانی، دنیاوی ہر اعتبار سے زندگی گزاریں گے، ایسی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدل ہوں گے، جس زندگی کے اندر نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جنایت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی زندگی، یہ ایک عظیم زندگی جو پوری دنیا پہ چھائی ہوگی، تمام عالم بشریت جو ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ یقیناً نہ کہ صرف قرآن اور احادیث میں ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یہ موضوع ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان، چاہے وہ آسمانی دین ہوں یا غیر آسمانی، مثلاً یہودیوں کا دین، عیسائیوں کا دین یا زرتشتی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت زرتشت جو ہیں وہ ایک آسمانی پیغمبر تھے، ان کا دین، یا اس کے علاوہ کچھ اور ادیان جو کہ آسمانی دین تو نہیں ہے یا ان کا آسمانی دین ہونا ہمارے لیے ابھی واضح نہیں ہوا، جیسے ہندوؤں کا دین ہے یا دیگر کوئی قبائل ہیں افریقہ کے اندر یا لاطینی امریکہ کے لاطینی حصے میں، تو ان کے پاس بھی اگر ہم ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب نے ایک چیز بیان کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے حالات بالآخر ایسے نہیں رہیں گے، یہ چینج ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی جس میں لوگوں کو سعادت ملے گی، جس میں لوگوں کو آسائش ملے گی، جس میں لوگوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ اور آسمانی ادیان کے اندر جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہی شمار ہوتی ہیں یا صحیفے ہیں، ان میں تو یہ موضوع بہت ہی اچھے انداز سے بیان ہوا ہے، بلکہ کافی حد تک ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ باقی جو مکاتب ہیں یا ادیان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ہیں، ان کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہم مولا امام زمان، مولا امام مہدی کے حوالے سے احادیث کی روح سے بیان کرتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ایک آسمان سے ایک شخص آئے گا یا ایک پروردگار کی تائید شدہ ایک شخص آئے گا، وہ ایک ہوگا اور پوری دنیا کا واحد حاکم ہوگا اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی۔ تو یہ وہ چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں یا اسے مصلح کا عنوان دیتے ہیں یا نجات دہندہ، نجات دینے والے کا عنوان دیتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدوی عقیدہ جو ہے وہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ نوع انسانیت کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام مکمل عالم بشریت کا عقیدہ ہے، تمام آسمانی غیر آسمانی ادیان کا عقیدہ ہے اور سب ان کے ظہور کی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ایسے عالمگیر مسئلے کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم ملت نے نہ کہ صرف ایسے شخص پر عقیدہ رکھا ہے بلکہ اسے کچھ لقب دیے ہیں، اسے کچھ نام دیے ہیں، اور ان ناموں سے جو ہے کچھ نہ کچھ معانی ظاہر ہوتے ہیں۔
اللہم انی افتتح القول بحمدک وانطق بالثناء علیک وامجدک وانطق بالثناء علیک وامجدک ولا غاية لمدحتك وأثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك وأمد مجدك وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام۔
عیسائی جو ہیں وہ انہیں مسیح موعود کہتے ہیں، لوگوں سے بہت ہی مہربانی، رحمت سے بھرپور، بہت ہی لطافت سے بھرپور، لوگوں کے دوسرے لفظوں میں ان کا غم خوار ایسا شخص جو ہے وہ پلٹے گا زمین کی طرف۔ اور یہودی جو ہیں وہ انہیں سرور مکائلی کا نام دیتے ہیں، اور بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں۔ اب یہاں ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ مذاہب کی مختلف جو ان کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، وہاں سے کچھ جو ہیں پہرے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور مکتب کے اندر اس عظیم عقیدے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہیں، اور صرف ہم مسلمان ان کے معتقد نہیں ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے معتقد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں حضرت زرتشت کی جو کتاب تھی، ان کو بھی چونکہ اب آسمانی دین شمار کیا گیا ان کے دین کو، اور بعض لوگوں کو تو اختلاف ہے لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں محققین جو ہیں وہ زرتشتیوں کے دین کو بھی ایک اس آسمانی دین کے عنوان سے جو ہے جانتے ہیں۔ تو ہم ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری احادیث سے جو ہے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے تھی تو وہ ایک جیسی ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تعریف ہوئی ہے، بہت سارے مطالب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن کچھ مطالب جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہ گئے ہیں، جو کہ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں۔ میں یہاں چند ایک مثالیں جو ہیں زرتشتیوں کی کتاب جو ہے جامع سب نامہ، اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا جامع سب نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد سے ایک انسان زمین سے باہر نکلے گا جس کا سر، پنڈلیاں اور جسم بڑا ہوگا، اور وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا۔ جیسے ایک تو یہ لکھا ہوا ہے، ظاہر امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نجات دینے والا دین کو دنیا میں پھیلائے گا، بھوک کو ختم کرے گا، اور یزدان کو اہریمن کے ہاتھ سے بچائے گا، اور دنیا کے تمام لوگوں کی تہذیب، فکر اور کردار کو ایک بنا دے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام جو ہیں جب ظہور کریں گے پوری دنیا پر ایک ہی دین نافذ ہوگا، دین اسلام نافذ ہوگا، بھوک ختم ہو جائے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی، پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو نہیں ملے گا، اور اس زمانے کے اندر شر، برائیاں ختم ہو جائیں گی، صالحین کو برے لوگوں سے بچائیں گے، اور دنیا کے تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہوگا، ایک ہی تہذیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو زرتشتیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ یہ بہت حد تک مشابہ ہے ہماری روایات اور احادیث کے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا، کہ جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا اپنے غلاموں کے ساتھ کھائے پیئے گا، غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا، اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہوگا، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہوگی۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے، سب وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس پیغمبر کی بیٹی جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا، اس کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دنیا میں ایک بادشاہ بنے گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا اور جس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں، ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں اور وہ پیغمبر کے آخری وصی ہیں اور وہ بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا کے حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آخری حکومت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں ایسی چیزیں ہیں، انجیل میں ایسی چیزیں ہیں، تورات میں ہیں۔ میں بعنوان مثال صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں ہندوؤں کی طرف۔ مثلا ہندوؤں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے شاکمنی، جو کہ ہندوؤں کے سردار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے تو انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک روحانی جھنڈے کے نیچے سب مذہب والے ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا۔ تو منصور بھی لقب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کا، وہی پوری دنیا کے مالک ہوں گے، وہی سب کو ایک دین میں شامل کریں گے۔
ایک اہم سوال یہ کہ عقیدہ مہدویت جو اتنا عظیم اور باعظمت ہے کہ جس کا تعلق صدر اسلام سے ہے، یعنی خود پیغمبر اسلام جس وقت باحیات تھے اس وقت آپ نے عقیدہ مہدویت کی جانب اشارہ کیا، اپنے فرزند مہدی کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ بتایا، اس کی خصوصیات بتائیں، اس کا نام بتایا، اس کے القاب بتائے، اس کی کنیت بتائی، حتیٰ آپ نے خود معین فرمائی اور منتخب کی۔ یہ جو اہم موضوع ہے، اس حوالے سے اب تک کتابیں کیا لکھی گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ خود وہ دور کے جو آپ کا زمانے حضور تھا، جس وقت آپ حاضر تھے، اور اس سے پہلے حتیٰ جس وقت آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مہدویت کے حوالے سے۔ یعنی بعد کا جو دور ہے، آپ کی ولادت کے بعد کا دور، وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں نے قلم فرسائی کی ہے، خامہ فرسائی کی ہے اور قلم اٹھایا ہے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زمانے حضور میں، یعنی جس وقت آپ حاضر تھے، اس وقت کون سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر صاحب۔
جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہے، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رویت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی، اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں یعنی امام قائم علیہ السلام میں انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ، اس نبی کی سنت یہ. آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے اور وہ مخفی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں. تو بس وہ الجھن دور ہو گئی، یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے، تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے. تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے. جب وقت ہوگا مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے. بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے عنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا. تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے، اور یہی جو ہے وہ غیبت کی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے. اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی، مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو، جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی، اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، تو راوی نے کہا اے فرزند رسول اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو. تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں. ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے، بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں، پردہ غیبت میں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غار ثور میں جو ہیں وہ غیبت میں رہے.
والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب
إياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه يا ماء كوثر العذب
أنت إيماني خير غرام
لك سلامي أبا تراب.
أنت إمامي خير غرامي، لك سلامي أبا تراب.
أشهد أنك جاء واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله.
لك سلامي أبا تراب.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیوں مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے، تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تلوار کے ساتھ قیام کرنا ہے اس لیے پردہ غیبت میں جائیں گے کہ کسی کا ان کے ذمے کوئی عہد و پیمان نہ ہو. بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی غیبت کو ایک امتحان الہی شمار کیا گیا ہے. مثلا بے انہوں نے مثال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے پانچواں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے، کیونکہ اس امر کے صاحب یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس میں ان کے بعض ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے، اور غیبت ایک امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا. جیسے آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں، لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر بھی امام غائب کی امامت پر عقیدہ رکھنا اور ہر قسم کے شک و شبہ کا مقابلہ کرنا اور اپنے عقیدے کو مستحکم انداز سے جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس عقیدے پر گامزن رہنا، اسے جاری اساری رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ امتحان الہی کے اندر گویا کامیابی کی علامت ہے. لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں شک کرنے کی وجہ سے، دوسرے ادیان کی طرف چل جاتے ہیں یا بے دین ہو جاتے ہیں، وہ گویا اس امتحان سے ناکام ہو گئے. ایک آخری نقطہ جو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں، بعض احادیث کے اندر امام مہدی کی غیبت کا جو فلسفہ ہے ان کی جان کی حفاظت بیان کیا گیا ہے. مثلا بے انہوں نے مثال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں مہدی غائب ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوگا. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو موت سے ڈر لگتا ہے، شہادت تو اس خاندان کا افتخار ہے، فخر ہے، انہوں نے تو ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو، ایک ہستی کو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا جائے، تو ان کا شہید ہو جانا یا فوت ہو جانا جو ہے وہ اس کام کو، دوسرے لفظوں میں گویا وہ کام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا تھا وہ گویا پھر تکمیل تک نہیں پہنچا. تو امام جب ظہور کریں گے اور وہ اپنا سارا وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمے لگایا گیا وہ پورا کریں گے، اس کے بعد وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. لیکن جب تک وہ کام نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو غیبت کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا ہے. شہادت تمام اللہ کے بندوں کی آرزو ہے، لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرے کے لیے مفید ہو وہ شہادت مفید ہے، وہ شہادت اچھی ہے. لیکن اگر ایک قتل جو ہے یا ایک شہادت جو ہے وہ ایک فرد کے ضائع ہونے اور بہت بڑے الہی مقاصد کے ختم ہونے کا باعث ہو، تو ایسے مواقع پر قتل سے بچنا جو ہے وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ جو ہے وہ عمل ہے. تو چونکہ امام آخری الہی ذخیرہ ہیں، آخری حجت الہی ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا پر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے، ان کے ذریعے جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑا باسعادت معاشرہ قائم ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا. موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے، ہاں جب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مولا امام مہدی کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. دوسرے لفظوں میں ناصرین، دوسرے لفظوں میں حقیقی منتظرین جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک مولا پردہ غیبت میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظرین میں سے، حقیقی ناصرین میں سے قرار دے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ان کے جمال مبارک سے منور ہوں، اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوں اور اس بہت بڑے عظیم امر میں ان کی ہمراہی کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، اب تک ہم نے مختلف پہلوؤں سے معرفت امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ مسائل یا وہ موضوعات کے جن کا تعلق امام کی معرفت سے ہے ان کو اس پروگرام میں ابھی تک شامل کیا جائے تاکہ ہماری آگاہی میں، ہماری معرفت میں اضافہ ہو. لیکن ابھی بہت کچھ گفتگو ہماری باقی ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر معرفت کا چیپٹر بند کرتے ہیں، اور آئندہ ہم پروگراموں میں گفتگو کریں گے انتظار کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے. یہ جو دوران غیبت ہے، ایک طویل دوران ہے اور ایک طویل دور ہے، کہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جو مسائل پیش کیے گئے ہیں کتابوں میں یا حتیٰ آیات میں، وہ بہت ہی اہم ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اس سلسلے سے جڑے رہیں گے، اور انتظار اور غیبت کے حوالے سے جو آئندہ پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوں گی. فی الحال ہم اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، اور آپ کو خدا رحمان کے حوالے کرنا چاہیں گے. اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.